بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الأصول الستة للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله عليه، کے اس چھوٹے سے اور پیارے سے اور جامع رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں تیسرے اصل پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر ممن يدعي العلم فكيف العمل به. شيخ صاحب فرماتے ہیں، ان من تمام الاجتماع مسلمانوں کے اجتماع کو مکمل کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے، السمع والطاعة لمن تأمر علينا، کہ ہم سنیں، فرمانبرداری کریں اور طاعت کریں ان کی جو ہمارے حکمران ہیں. ولو كان عبدا حبشيا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا، بس اللہ تعالی نے اس کا مختلف طریقوں سے اور مختلف شرعی اور قدری انواع سے بیان کے ذریعے، بیانا شافیا کافیا بوجوہ من انواع البیان شرعا وقدرا، شرعی اور قدری انواع بیان کے ذریعے بالکل کلم کل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ثم صار هذا الاصل، پھر یہ اصول، لا يعرف عند اکثر ممن يدعي العلم، پھر یہ اصول بہت سے ان لوگوں کے ہاں ناپید ہو گیا. فکیف العمل به، تو علم کے دعوے دار اس پر عمل کیسے کریں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول پر بات کر رہے ہیں، اور یہ اصل جو ہے حکمران وقت کی فرما برداری کے متعلق ہے. اہل سنت جماعت کے نزدیک حکمران وقت کی فرما برداری واجب ہے، ان امور میں جن میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہ ہو، یہ قید ضروری ہے. کیونکہ جن امور میں نافرمانی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لا طاعة مخلوق فی معصية الخالق، چاہے والدین ہو، چاہے ملک کا سربراہ ہو، حکمران ہو، اگر وہ نافرمانی کا حکم دے تو اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی. لیکن السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت دیگر امور میں باقی رہے گی. اس اصل کو امام صاحب نے ان دو اصولوں کے بعد بیان فرمایا ہے. پہلا اصول تھا توحید کا اور شرک سے ممانعت کا، دوسرا اصول تھا الاجتماع، اجتماع کا اور تفرقہ بازی سے منع کرنے کا، اور اجتماع ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ اجتماع کسی بنیاد پہ نہ ہو. اور یہ بیان کیا تھا کہ اجتماع کی اتفاق کی بنیاد ہے قرآن اور سنت صحابہ کرام اور سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق. لیکن یہ اتفاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی امام نہ ہو. بغیر امام کے بغیر امیر کے اجتماع ممکن نہیں ہے. یہ ترتیب جو شیخ صاحب نے یہاں پر بیان فرمائی ہے اس میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرضى لکم ثلاثا, اللہ تعالی تم لوگوں کی تین چیزوں پر راضی ہے. نمبر ایک, ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا, کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور دوسرا ہے, ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا, کہ اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور تیسرا ہے, ان تطيعوا من والله الله امركم, اس کی فرما برداری کرو جسے اللہ تعالی نے تمہارا حکمران بنا دیا, تمہارا امیر بنا دیا. اور یہ تین چیزیں جو ہیں ان تین اصولوں میں ہیں جو شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں. پہلا اصل توحید عبادت کا, دوسرا اصل اجتماع امت کا, اور تیسرا اصل ہے جیسے کہ اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ حکمران وقت کی فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ ولو کانا عبدا حبشیا, ہم نے سمع و طاعہ کرنا ہے, فرما برداری کرنی ہے, یہ حکمران وقت کا حق ہے محکومین پر, رعایا پر. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے سب کے حقوق بیان فرما دیے ہیں. والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں. والدین کے حقوق بھی ہیں, واجبات بھی ہیں. اولاد کے حقوق بھی ہیں, ان پر واجبات بھی ہیں. میاں بیوی کے, خاوند کے میاں پر حقوق ہیں اور واجبات ہیں, اور بیوی کے میاں پر حقوق ہیں واجبات ہیں. اسی طریقے سے حاکم اور محکوم کے بھی حقوق اور واجبات ہیں. ہمارا دین کامل دین ہے, شامل دین ہے. جہاں پر توحید اور عقیدے کی بات ہوتی ہے اور مسائل کو بیان کیا جاتا ہے وہیں پر ہی قوائے حاجت کے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے, پاکیزگی کیسے کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ عقیدے کے مسائل تو قرآن سنت سے سمجھو اور دیگر مسائل جو ہیں عبادات کے معاملات کے وہ کسی اور سے لے لیں, کسی مفتی سے, کسی عالم سے یا کسی عقلانی سے. ہرگز نہیں. اس کامل دین کے اندر جتنی بھی مسائل ہیں, جتنی بھی اس انسان کے ارد گرد چیزیں ہیں جس سے انسان کا تعلق ہے, چاہے وہ پتھر اور درند اور پرند کیوں نہ ہو, اس کا بھی علم اس دین میں موجود ہے کہ پتھروں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے, ان درندوں اور پرندوں سے کیسے تعلق ہونا چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد یوں نہیں چھوڑ دیا کہ بھٹکتے رہو اور اپنی مرضی سے جو تمہیں اچھا لگے وہ کرتے رہو. ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے ضابطہ حیات ہے, اس میں سب کچھ موجود ہے. صرف جو اندھے اور بہرے ہیں, گونگے ہیں, وہ اس دین کو ناقص سمجھتے ہیں, وہ اپنے عقلیں آگے کرتے ہیں, وہ اپنی خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ناقص ہیں. تو دیکھیں رب العزت سبحانہ و تعالی نے جہاں پر حقوق اور واجبات کی بات فرمائی ہے تو وہیں پر حکمران وقت کے حق میں بیان فرمایا ہے. تو سمع و طاعہ فرمبرداری حق وقت کا حق ہے. اور آپ دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں ولو کان عبدا حبشیا, جب حکمران وقت ہم پر مسلط ہو جاتا ہے, یاد رکھے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا, وہ کوشش کرتا ہے, اور لاکھوں لوگ کوشش کرتے ہیں, بندہ ایک ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير, خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے دے دے, کافر کو دے دے, مومن کو دے دے, فاسق کو دے دے, کسی کو بھی دے دے. یہ امتحان ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی احادیث سمع و طاعہ کی, آپ پتہ کس باب میں بیان فرمایا ہے؟ کتاب الفتن. بارک اللہ فیک. کتاب الفتن میں کیوں؟ الفتن فتنہ آزمائش ہے, حکمران فرمبرداری آزمائش ہے. کیونکہ ایسے لوگ آئیں گے امت میں جو یہ کہیں گے ارے یہ تو ظالم حکمران, اس کی ہم فرمبرداری کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو آزمائش ہے. اور صحابہ کرام کو بھی تعجب, جس میں آگے بیان کروں گا میں کہ کس طریقے اللہ تعالیٰ اس اصل کو بیان فرمایا ہے, واللہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا, سوال کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے جو نیک اور صالح ہے, اس کے فرم بازار میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہے, اس کے فرم برداری کیسے کریں؟ سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے تم پر مسلط ہوں گے, حکمران ہوں گے, جو انسانوں کے جسم میں, جن کے اندر شیطانوں کے دل ہوں گے, شیطانوں کے دل, انسانوں کے فی جثمان انس. جب حذیفہ پریشان ہوتے ہیں تو تب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمع و تطیع. تب بھی شکل سے انسان ہے, دل اس کا ابلیس کا ہے, شیطان کا ہے. جس کے دل ابلیس شیطان کا ہو, کیا وہ انصاف کرے گا؟ کیا وہ حق بات کرے گا؟ اسے ظلم ہی کرنا ہے, اس نے باطل باتیں کرنی, جھوٹی بولنا ہے اس نے, ہم کیا کریں؟ تسمع و تطیع, فرمانبرداری کرو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ, اگر تمہیں کوڑے بھی مارے جائیں اور تمہارا مال بھی چھینا جائے, صبر کرو, اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس اصل کو. اس اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حکمران کون ہے, کالا ہے, گورا ہے, حبشی ہے, آزاد ہے, غلام ہے, یہ دیکھا جاتا ہے یہ مسلط ہو گیا ہے, مسلمان حکمران ہے, اس کے ہم فرمانبرداری کرنی واجب ہے. عبد حبشی کے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے قوم کے اعتبار سے بڑے سمجھتے ہیں, وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی کوئی غلام بھی ہمارے سر پر مسلط ہوگا, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور جاہلیت کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جاہلیت میں ان کا کوئی ایک حکمران کبھی تھا نہیں, متفرق قبیلے تھے سارے, ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا, لیکن سب قبیلوں کو ایک سردار ہو نہیں, یہ ناممکن تھا. تو سید مرشد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خبر دے رہے ہیں, دیکھیں جب اس دل کے اندر ایمان کا نور بھر جاتا ہے تو یہی پتھر دل کیسے نرم ہوتا ہے اور شریعت کے سامنے کیسے سر جھکا دیتا ہے. ابھی کچھ سال پہلے, تھوڑی دیر پہلے, جب دل کفر سے بھرے ہوئے تھے تو کبھی کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ انہی میں سے کوئی عربی, کوئی قریشی ان کو بھی حکمران بنے, تیار نہیں تھے ماننے کے لیے. آج صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہا ہوں, ان کان عبدا حبشیا, فوراً مان لی بات کو, یہ ایمان کا نور ہے. اور جس کے دل میں ایمان کا نور ایک دفعہ پیدا ہو جائے, اس سے ایسے کام کرواتا ہے تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وہ لوکان عبد الحبی, کسی صاحب نے یہ نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے یا بیٹھ کے یہ عرض نہیں کی یا یہ گزارش نہیں کی اے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ممکن ہے ہم عربی آزاد اور وہ حبشی غلام؟ نہیں, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو سارا آنکھوں پہ ہے. یہاں پر قومیت, عقل, سمجھ, سوچ سب بند ہو جاتی ہے, یہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا. لیکن بات تو مشکل ہے نا, اب عبد حبیش ہمارے سر پہ بیٹھ جائے, ہم آزاد ہیں, عربی ہیں, ہمارا پوری دنیا میں ایک نام ہے، اللہ تعالی گھر کے ہم رکھوالے ہیں، حبشی غلام کو سر پہ بٹھائیں گے اور اس کی بات کو سنیں گے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فبین اللہ هذا بیانا شافیا کافیا، تاکہ کسی کے دل میں کوئی خدشہ باقی نہ رہے، تو اللہ تعالی نے ہی اس معاملے کو، حکم فرما برداری کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، کافی بیان یعنی مکمل طریقے سے، اور شافی جل سے دل ٹھنڈا ہو جائے، دل کے اندر باقی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی ٹیڑھا پن رہ جائے، کیسے؟ بوجوہ من انواع البیان، ایک طریقے سے نہیں، ایک اندازہ بیان سے نہیں، مختلف اندازہ بیان سے، شرعاً وقدراً، شرعی طریقے سے، یعنی شرعی دلائل ہیں، جب شرعی دلائل کی بات کرتے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد الصحابہ والتابعین واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، انہوں نے شریعت کو سمجھا ہے، صحابہ کرام سے کون ہے بہتر سمجھنے والے؟ کوئی ہے تو سامنے لائے، قرآن اور حدیث کس نے سمجھا ہے؟ انہیں پر نازل ہوا قرآن، انہیں کے زمانے پہ نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، وہی تو ہیں، اور کون ہے؟ ان کے بعد کوئی ہے؟ اگر وہ مومنین نہیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات مومنین نہیں ہیں، تو مجھے دکھاؤ کون ہے دنیا میں ان کے علاوہ کون ہے؟ من انواع البیان شرعا وقدرا، اور قدرا بھی، اور قدرا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، پہلے شرعا، جو شرعی دلائل ہیں ذرا غور کریں، میں سے بعض کا میں ذکر کرتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، وہ حدیث جو ہے جو ابھی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من الله امركم. لفظ تناصحوا ہے، میں نے تو طیب کہا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، لفظ تناصح ہوئے، وان تناصح من اللہ امرکم، یہ سے مسلم کی روایت ہے. تو یہ دلائل جو بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ شرعی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرمانبرداری کرو، واطیعوا الرسول، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولیاء امور کی بھی فرم برداری کرو، حکمران وقت بھی فرم برداری کرو. سورۃ النساء آیت نمبر 59، اس آیت کریمہ میں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی مومنوں کو حکم دیتے ہیں، ایمان والوں کو، یہ خاص ایمان والوں کے لیے ہے، جو مومن نہیں ہیں تو پھر وہ یہ بات نہ سنیں. اور یہ انداز بیان ہے قرآن مجید کا، یا ایوہ الذین، جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آغاز فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر اس بات پہ عمل ضرور کرو جو تمہیں کہی جا رہی ہے، اگر حکم ہے، امر ہے، تو اس کو بجا لاؤ، اگر نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، تو اس سے رک جاؤ، اگر خبر ہے تو اس کی تصدیق کرو. اور اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ امر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وهو الامر منکم، ان فرما برداری کرو. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جسے میں نے فرما برداری کی اس نے اللہ تعالی کی فرما برداری کی، ومن عصانی فقد عصى الله، جسے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی، ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور جو امیر کی اطاعت کرے گو اس نے میری اطاعت کی ہے، ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جو امیر کی نافرمانی کرے گو اس نے میری نافرمانی کی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تیسری حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالی سے ڈرنے کی، والسمع والطاعه، اور فرما برداری، وان تامر علیکم عبد حبشی، اگر تمہارے اوپر مسلط کر حکمران بنا دیا جائے عبد حبشی کو، اگر تمہارے اوپر عبد حبشی بھی حکمران بن جائے تب بھی فرمانبرداری کرو. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے. اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سے مسلم کی روایت ہے حجر الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا له واطیعوا، اگر کوئی عبد بھی غلام بھی تمہارے اوپر حکمران بن جائے اور وہ تمہیں اللہ تعالی کی کتاب سے حکومت کرے فاسمعوا له واطیعوا تو اس کی فرما برداری ضرور کرو. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاہلیہ، جو فرمانبرداری سے نکل جائے اور جماعت سے دور ہو جائے پھر اسی حالت میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوف تلقون بعدی اثرہ، میرے بعد تم اثرہ دیکھو گے. اثرہ کہتے ہیں کہ آپ کے حق جو ہے آپ کو نہیں دیا جائے، کسی اور کو دیا جائے، کسی اور کو آپ پر مقدم کیا جائے. قالوا صاحب کرام نے عرض کیا ما نصنع یا رسول اللہ، تب ہم کیا کریں؟ قال اصبروا، صبر کرو. ارے کب تک صبر کریں؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبر کرو جب تک کہ مجھ سے ملاقات حوض کوثر میں نہیں ہوتی. حوض کوثر میدان محشر میں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہے. یعنی صبر کرو برتے دم تک. اور جو صبر کے لئے وہ راستہ ہے اخرجو، دو راستے، یہ اصبروا ہے یا اخرجو ہے، یا صبر کرو یا خروج کرو، بغاوت کرو. بغاوت کا راستہ بدعتوں کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ نہیں ہے، الذین آمنوا کا راستہ ہرگز نہیں ہے. اصبروا، ارے کب تک صبر کریں؟ دس سال، بیس سال، چالیس، پچاس، ساٹھ، ستر، جب تک زندہ ہو. اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم پر ظلم کریں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادو الیہم حقہم وسل اللہ حقکم، ان کو ان کا حق دیں فرما برداری کا، اور جو تمہارا حق وہ کھا جاتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. ظالم جو حق نہیں دے اسے کیا مانگو گے تم؟ تو اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. اگر وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا، یہ پھر کہاں کا انصاف ہے کہ آپ بھی ان کو اپنوں کا حق نہ دیں؟ کیا باطل جواب باطل سے دیا جاتا ہے یا باطل جواب حق سے دیا جاتا ہے؟ اس نے ظلم کیا، آپ ظلم نہ کرو نا، وہ ظلم کر رہا ہے، اس نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اور آپ مظلوم ہیں، آپ کو اس مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. یہی ہوگا جس کے گریبان کو آپ پکڑ کے آئیں گے، دامن کو پکڑ کے آئیں گے آپ. لیکن بعض عجیب مظلوم ہوتے ہیں کہ یہی مظلوم ظالم بن جاتے ہیں، اور قیامت الٹا یہ مظلوم جو ہے یہ خود ظالم بن کر آئے گا اور لوگ اس کے دامن پکڑ کے آئیں گے. کون سے لوگ؟ جو اس پر ظلم کرتے تھے دنیا میں. اسے عجیب غریب لوگ دیکھیں، وجہ کیا ہے؟ اور یہ عام باتیں ہیں، صرف حکمران کی بات نہیں کر رہا میں، کیونکہ جتنی غیبت حکمران کی ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی غیبت پر غیبت، یوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کوئی خیر ہے اس میں؟ کوئی خیر تو دکھاؤ. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لحوم الحکام والعلماء مسمومہ، غیبت کرنا اس کی مثال اللہ تعالیٰ یوں بیان فرمائی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. گوشت کھانا ہے نا، فقری تمو ہو، کراہت آتی ہے، کون کھا سکتا ہے؟ لیکن علماء اور حکمران وقت کا گوشت، یعنی ان کی غیبت جو ہے ایسی ہے جیسے کہ زہریلا گوشت یہ شخص کھا رہا ہو، زہریلا گوشت، زہر سے آلودہ گوشت. کوئی سوچ سکتا ہے؟ مسمومہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یا تو اصبروا ہے اور آگے کا راستہ جنت کا ہے، یا اخرجوا ہے اور آگے کا راستہ کوئی اچھا نہیں ہے. مسند احمد الترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اطیعوا ربکم، اپنے رب کی فرمانبرداری کرو، وصلوا خمسکم، پھر پانچ نمازیں پڑھو، وادوا زکات اموالکم، اپنے مال کی زکات نکالو، واطیعوا امراءکم، اپنے حکمرانوں کی فرمانبرداری کرو، تدخلون جنت تدخل جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، عرض کی ہے کہ کوئی شخص آتا ہے، وہ میرا مال چھیننا چاہتا ہے زبردستی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل ہو، اس کے خلاف مقاتلہ کرو، تمہارا حق ہے. قال فإن قتلنی، اگر مجھے قتل کر دے، سائل کہہ رہا ہے اگر یہ ڈکیت مجھے قتل کر دے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت فی الجنہ، اگر تم قتل کر دے تم جنتی ہو انشاءاللہ. قال فین قتلته، اگر میں اسے قتل کر دوں، قال ہوا فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جہنم میں ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جب کوئی عام شخص آئے اور آپ پر ظلم کر آپ کا مال لے لے، ذرا غور کریں، اگر حکمران ہوتا یہ شخص جو آپ سے مال چھیننا چاہتا ہے، یہی حکم ہے اس کے لیے؟ حکم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع وان ضرب ظهرك اخذ مالك، دے دو اسے، ہاتھ اٹھانے کو دور کی بات ہے، فرمانبرداری کرتے ہوئے، خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس کے اپنے حوالے کر دو، کوڑے مارتا ہے خاموشی اختیار کرو، اپنا حق اللہ تعالی سے مانگو. عجیب سی بات ہے، ایک شخص ظالم ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، کوڑے برساتا ہے، میرا مال چھین لیتا ہے، اپنی جیبیں بھرتا ہے، لوٹ مار کی ہے اس نے، خاموشی اختیار کریں؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض، مومن تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن جن کے ایمان میں کوئی کمی ہے وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نکلتے ہیں بغاوت کرتے ہیں، اور اس میں بغاوت میں کوئی خیر ہے، اور واللہ کوئی خیر بھی نہیں بغاوت میں. آپ کے سامنے حالات حاضرہ ہیں، میں کس پر تبصرہ کروں؟ لیبیا کی بات کروں، مصر کی بات کروں، شام کی بات کروں، یمن کی بات کروں؟ تو قرآن کو ہٹا دو، مصر کا ہٹ گیا، امن و امان قائم ہوا آج تک؟ ہوا. پھر یہ آئے کہاں سے ہو قرآن؟ یہ جو حدیث میں نے بیان فرمائی ہے، ساری آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہم پر مسلط کیوں ہوئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ میرے بھائی، جیسے ہم ہیں ویسے یہ لوگ ہیں. یہ آسمان سے نازل کردہ لوگ نہیں، آسمان سے نہیں گرے یہ، اور نہ ہی زمین سے نکلنے والے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں یہ لوگ. ہمارے معاشرے میں جہاں پر میں پڑھاؤں یہ بھی ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے، جس سکولوں میں ہم پڑھے یہ بھی وہیں پہ پڑھتے تھے، اسی معاشرے کی پیداوار ہیں. اب اگر یہ بڑے ہو کر ناکارہ ہو گئے ہیں، تو ان کے خراب ہونے کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں، اور ان میں کہیں نہ کہیں پہ ہم بھی شامل ہیں. گھر کے ماحول سے لے کے سکول کے ماحول تک، کالج کے ماحول تک، اور پھر پورے ملک کے ماحول کو دیکھ لیں آپ. میں جھوٹ بولتا رہوں کوئی حرج نہیں، میں رشوت لیتا رہوں کوئی حرج نہیں ہے، میں ظلم کرتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جھوٹ بولوں اور وہ جھوٹ نہ بولے؟ معاشرہ تو ایک ہی ہے نا. جیسے جھوٹ میرے خون میں رچ چکا ہے اس کے خون میں تو رچ چکا ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ میں جب تربیت تعلیم کی بات کرتا ہوں میں اس لیے زیادہ زور دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے, ہم سمجھ سکے اس بنیادی بات کو کہ ہمارا مقصد ہے ہمارے ڈاکٹر انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, سائنسدان بن جائے, سیاستدان بن جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو اچھا ڈاکٹر بنانا ہے, اچھا انجینئر, اچھا سیاستدان, اچھا اچھائی کا لفظ ہم نے ذہن میں کبھی آیا ہے؟ ہم پڑھاتے بھائی سرٹیفکیٹ کے لیے, ارے بیٹا پاس ہو گیا ہے, بیٹا اول نمبر نکلا ہے, بیٹے نے ٹاپ کیا ہے, بکرے ذبح کیے جاتے ہیں, پارٹیاں ہوتی ہیں, خوشی ہوتی ہے. یہی بچے آتے ہیں معاشرے میں اور پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں, ارے ڈاکٹر اچھے نہیں ہیں, ارے انجینئر پل بنے پل گر گئی ہے, ارے فلان شخص نے یہ کیا اس کا بیڑا غرق کر دیا, کسی نے کسی کا بیڑا غرق کر دیا, گاڑی بنانے کے لیے جاتے ہیں میکینک جھوٹ بولتے ہیں. تو ہم نے کب سوچا ہے کہ اس میکینک کو ہو سکتا ہے میرا بیٹا ہو فیوچر میں؟ میں نے کب سوچا تھا اسے اچھا میکینک ہونا چاہیے, اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے, اچھا انجینئر ہونا, اچھا سیاستدان ہونا چاہیے؟ جس اسکول میں ہمارے قرآن پڑھتے تھے اگر ٹیچر کو پتا ہوتا اس نے ہمارا قرآن بننا ہے تو اسے ایسے پڑھا تھا جیسے اس نے پڑھایا تھا؟ جب تھوڑا توجہ کرتا ہوں کہتا ہے اللہ کے بندے تم نے حکمران بننا ہے ہمارا, تم سیدھے ہو جاؤ, ابھی سے سیدھے ہو جاؤ تم. لیکن کبھی سوچا نہیں ہم نے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی ادھورا سوچتے ہیں, صحیح طریقے سے ہم کبھی سوچا نہیں ہم نے, اور آج خمیاز ہم سب بھگت رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا, یاد رکھیں جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں. وہ جب بہترین زمانہ تھا صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو عجب بات دیکھیں ان بہترین میں سے جو سب سے بہترین تھے وہی قرآن بنے, وہی خلیفہ بنے. صرف ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے صرف عمر کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ ان کی فضیلت ان سے کم ہے. صدر علی کیوں نہیں بنے؟ ان کی فضیلت ان سے بھی کم ہے. کوئی اور بن سکتا تھا؟ اللہ تعالی کی حکمت ہے یہ. جب معاشرہ سارے کے سارا اچھا ہوتا ہے تو ان اچھوں میں سے جو سب سے اچھا وہ ان کا حکمران سردار ہوتا ہے, جب معاشرہ سارے سے بگڑا ہوتا ہے جو سب سے برا ہے وہ ان کا حکمران ہوتا ہے. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. آج لوگ چاہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہو, لوگ چاہتے ہیں کہ امن و امان کا نفاذ ہو, روز لوگ چاہتے ہیں کہ خلافت پھر سے قائم ہو جائے. آج جو ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. آج اگر کوئی موحد حکمران آ جاتا ہے وہ ایک قبر توڑ سکتا ہے؟ میں بھی سچ بات مجھے بتائیں, وہ ایک قبر یہ عوام کروڑوں عام اسے ہاتھ لگانے دے گی؟ میرے بھی جب تک ان کے دل تبدیل نہیں ہوتے, جب تک یہ خود سمجھتے نہیں توحید ہے کیا, جب ان کے دل ایمان کے نور سے نہیں بھر جاتے, میرے بھائی آپ نہیں توڑ سکتے ایک قبر بھی. یہ سچائی ہے, حق ہے, یہ کسی جھٹلا نہیں سکتا. آپ نے دیواروں پر حکومت نہیں کرنی, ہاں دیواروں پر کرنے تو کرو جا کے. اس لیے پہلے اس پانچ فٹ قد کے اندر شریعت کا قیام کرو, شریعت کا نفاذ کرو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب میں آپ اور آپ اور آپ اور ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ فرما بردار بن جائیں گے تو انہی میں سے ایک حکمران آئے گا جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اور شریعت کا نفاذ کرے گا, اور شریعت نفاذ تب ہوگا جب ہم کریں گے. آج کل رخ چیختے اور چلاتے, ہاتھ کیوں کاٹتے ہو چور کا بھائی؟ ارے یہ تو ہاتھ کاٹنا کوئی عام بات ہے؟ بیچارے نے چھوٹی سی غلطی کی, 10 لاکھ چرائے کیا ہو گیا بیچارے نے؟ 10 لاکھ چرائے, 10 کروڑ چرائے, بیچارا تو ایک چھوٹی سی چوری کی, ہاتھ کیوں کاٹتے ہو اس کا؟ جیل میں ڈال دو ایک دو سال کے لیے سمجھ جائے گا, وہ جیل کے بعد پھر 20 کروڑ اور چراتا ہے. لیکن جب ایک دم ہاتھ کاٹ جاتا ہے نا تو پھر وہ سوچتے چوری کرنے سے پہلے. ہم جب خود شریعت کا نفاذ نہیں چاہتے تو پھر کون نفاذ کرے شریعت کی؟ یہی تو وجہ ہے, یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ میں نے قرآن حدیث کی باتیں آپ کو سنائی ہیں. میرے پاس یہاں پہ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں, میں کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں سبحان اللہ. لیکن جس نے مزید سننا ہے, یہ درست بار بار میں بیان کر چکا ہوں, میں چند آپ کو سناتا ہوں یہاں پہ. جس نے مزید سننا ہے تو حضرت جواد کے عقیدے میں میں نے ایک اصل پہ مکمل بات کی ہے کہ حکمران کی فرما برداری عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. یہ واجب ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے عقیدے کو سمجھنا, ہر مسلمان پر واجب ہے, فرض ہے. حدیث کی دیکھیں صحابہ کرام نے ان حدیث کو کیسے سمجھا ہے. دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کے تعلق سے سعید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے, لعلك ان تخلف بعدي فاطع الامام وان كان عبدا حبشيا, میرے بعد تم دیکھو گے اگر کوئی بھی حکمران خلیفہ بن جائے اگرچہ عبد حبشی کیوں نہ ہو تو اسی فرما برداری کرو. وان ظلمك, اگر تم پر ظلم بھی کرے, فاصبر, وان ضربك فاصبر, تم مارے پھر بھی صبر کرو. یہ امام اجوری نے کتاب الشریعہ صفحہ 34 میں بیان کیا, اور امام ابن بطہ کتاب الابانہ میں صفحہ 278 میں اسے بیان فرمایا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, سیدنا علی کا قول دیکھیں, فرماتے ہیں ان الناس لا يصلحهم الا امام برا وفاجرا, کہ لوگوں کی اصلاح صرف امام سے ہی ہوتی ہے, حکمران سے ہی ہوتی ہے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. قول یا امیر المؤمنین هذا البر فكيف بالفاجر, امیر المؤمنین یہ تو اچھا امام ہے ٹھیک ہے, لیکن جو برا ہے بدکار ہے اس کی کیسے فرما برداری کریں ہم. قال ان الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبيل ويجاهد به العدو ويجيء به الفي وتقام به الحدود, جو فاجر حکمران ہے تو اس سے اللہ تعالی جو ہے امن و امان قائم کرتا ہے. ہے تو فاجر وہ, لیکن امن و امان تو ہوتا ہے نا, اور جہاد بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ, دشمن بھی ڈرتا ہے, اور فی بھی ملتا ہے مسلمانوں کو, اور اللہ تعالی کی حدود بھی قائم ہوتی ہیں. وحج به البيت, اور حج بھی آسان ہو جاتا ہے, اس کا سسٹم موجود ہوتا ہے. ويعبد الله ويعبد الله فيه المسلم امنا حتى ياتي اجله, اور مسلمان رب کی عبادت کرتا رہتا ہے امن و امان میں, امن و امان میں یہاں تک کہ جب تک اسے موت نہیں آ جاتی. اسی امام بیہقی شعب الایمان میں بیان فرمایا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 65 میں. یہ بات صحابہ کے اقوال ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر سے مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب یزید بن معاویہ کے خلاف ان کو پتا چلا کہ لوگ کچھ بغاوت کرنے والے ہیں, تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا, بیٹوں کو, پوتوں کو, سب گھر والوں کو, اور فرمایا کہ ہم نے اس شخص کو بیعت کر دی ہے, اور اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اس کے خلاف بغاوت کی تو میں اس سے کبھی بھی کلام نہیں کروں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بیان فرمائی کہ غدر کرنے والوں کو قیامت کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا جو اس کی پشت یعنی پیٹھ پیچھے جھنڈا لگایا جائے گا, دور سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غدار ہے, اس نے غداری کی ہے, تو غداری کبھی نہ کرو. امام حسن بصری مشہور تابعی ہیں, فرماتے ہیں واللہ ما يستقيم الدين الا بهم, کہ دین کی استقامت کبھی ممکن نہیں ہے الا ایک حکمرانوں کے ساتھ. وان جاروا وظلموا, اگرچہ وہ ظلم کریں, واللہ اللہ کی قسم, لما يصلح الله بهم اكثر مما يفسدون, جو اصلاح کی وجہ سے ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں. میرے بھائی آپس کی بات ہے, امن و امان کا قیام یہ کافی ہے. ان سے پوچھیں جا کے جن کے ملک میں آج بد امنی پھیلی ہوئی ہے, کھانے کو کچھ ملتا نہیں ان کو, ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ایک میرے پاس مریض آئے پرسوں پچھلے ہفتے, کہتے ہیں جو گیس کا سلنڈر ہے یہاں پہ ہم 15 ریال کا لیتے ہیں, کہتا ہے یمن میں 6000 روپے کا ہو گیا جس کی قیمت 150 ریال ہے, 6000 یمن کا 150 ریال کے قریب بنتا ہے تقریباً. یہ گیس کا سلنڈر 150 ریال کا, وہ بےچارے کھاتے کیسے, پکاتے کیسے؟ اور یمن میں بد امنی ہے ویسے جیسے کہ مصر میں, اور جیسے کہ شام میں, اور جیسا کہ لیبیا میں, یعنی کم ہے وہاں پہ, ہے تو صحیح لیکن ان کی نسبت کچھ کم نظر آ رہی ہے. ان کا یہ حال ہے تو ان کا کیا حال ہوگا. واللہ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمارے سر پہ کون بیٹھا ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, ہمیں تو کھانے پینے کا کچھ نہیں مل رہا, میرا بیٹا اس کا پڑھتا میڈیکل کر رہا تھا بیچارے کا, کہتے ہیں اس کا آخری مہینہ تھا, کالج بند ہو گئے, اب ایک سال اس کا ضائع ہو جائے گا, چار مہینے ہو گئے تقریباً کالج بند ہے ابھی تک. کہتے ہمارا کیا قصور ہے, وہ جو بغاوت پر اتر آئے ہیں ان کو ملا کیا ہے؟ آج بھی آپ سنتے ہیں واللہ ہزاروں لوگ مر چکے ہیں لیبیا میں, ہزاروں لوگ شام میں, ہزاروں لوگ مر چکے ہیں, ملا کیا ہے؟ حکمران تبدیل ہو گیا. سن لیں کی بات سن لیں, اگلا عمر بن خطاب آئے گا, عثمان غنی آئے گا, یا ابوبکر صدیق آئے گا, کون آئے گا؟ اسی معاشرے سے کوئی اور آ جائے گا؟ یہ خیالی پلو کب تک ہم پکاتے رہیں گے؟ ہمارے پاس نیر بدل کون ہے؟ انہی میں سے کوئی ہوگا. مصر میں دیکھ لیں جس کو نومینیٹ کیا ہے, یہ اس کا نام لے رہے, کون ہے وہ, کیسا بندہ ہے؟ یمن میں دیکھیں جس کا نام لے, کون ہے وہ؟ وہی کرسی ہے, وہی سوچ ہے, شخص دوسرا ہے, شخص دوسرا بیٹھا ہے بس. وہ یہ ہوتا رہے گا میرے بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہزاروں جانے جو گئی ہیں ایسے گئی ہیں. سن لیں, سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیں ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی اللہ تعالیٰ کے ہیں, اور ہمارے رزق اس کی کیا قیمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام نسائی کی روایت ہے کہ کعبے کی ایک ایک اینٹ توڑ کے دشمن لے جائے, یہ اللہ تعالیٰ گوارا ہے, لیکن ایک مومن کا ناجائز قتل نہ ہو. کعبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر ہے. کعبے کو اگر توڑ دیا جاتا ہے, کعبہ ٹوٹ جائے, اس کی ایک ایک اینٹ لوگ توڑ کے, لیکن ایک مومن کا قتل بغیر عذر شرعی کے, بغیر وجہ کے نہ ہو. یہ جو ہزاروں لوگ مرے ہیں, یہ کس لیے مرے ہیں؟ کس لیے مرے ہیں؟ کوئی قیمت ہی نہیں مسلمان کی جان کی. اللہ تعالیٰ کی حق قیمت ہے. نصوص پر غور کیا ذرا آپ نے, آیت, احادیث, صحابہ کرام کے اقوال, تابعین کے اقوال. عقیدے کی کتابوں میں سے کوئی آپ کو کتاب نہیں ملے گی, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس وقت سے, کوئی عقیدے کی کتاب اٹھا لیں آپ کہ جس میں علماء نے اس اصول کو بیان نہ کیا ہو, یا تلویحاً یا توضیحاً. جو عقیدے کی خاص کتابیں ہیں, بعض عقیدے کی کتابوں میں ایک جز بیان کیا جو اس کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن جو مکمل عقیدے جس میں بیان ہے تو اس میں سب اسی کی بات کرتے ہیں. اور عجب بات ہے واللہ, جتنے اس اصل کو بیان کیا, جیسے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں عجب العجاب دیکھیں گے آپ, اتنے ہی اس کو غلط سمجھا گیا ہے یا لوگ سمجھنا نہیں چاہتے. امام احمد بن حنبل کو دیکھیں, امام اہل السنہ, کوڑے مارے گئے, نظر بند کیا گیا, جیل میں قید کیا گیا, تدریس سے روکا گیا, ظلم برسائے گئے, ایک ایک رات میں 150 کوڑا بھی کھایا, ایک ایک رات میں 150 کوڑا. کس لیے؟ جائیداد کے لیے, اپنے گھر بچوں کے لیے, گھر بچانے کے لیے, اپنے نام شہرت کے لیے. فطرت خلق القرآن, ایک دفعہ کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے, تمہیں بخش دیں گے, معاف کر دیں گے. کہتے ہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں, قرآن اللہ کی کلام, اللہ کی صفت ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے. علی بن المدینی امام بخاری کا استاد ہے, میں محمد حنبل کا شاگرد ہے, دو پڑے لگے, کہتے ہیں بھائی مخلوق ہے, میرے کیا جاتا ہے, رہا نہیں گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دین, وہ بڑے عالم ہیں, وہ کم عالم نہیں ہے, امت کے بڑے عالم ہیں, لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے, ایک دو لوگ برابر نہیں ہے. اور مکرہ جو ہے اس کے لیے جائز ہے, آپ کو کوئی مارنے کی کوشش کرے, تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دے اور کہیں کفر کا راستہ, کہو میں کافر ہوں, کہہ دو کافر ہوں, معافی ہے, گنجائش ہے کہ نہیں شریعت میں؟ شریعت میں گنجائش ہے. امام احمد ہم کو بادشاہ گردو نے کہا, امام صاحب کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ کہہ دو ایک دفعہ کیا ہو, تو مکرہ ہو, اکراہ کی حالت میں کہا ہے, کیا فرق ہوتا ہے, اپنی جان تو بچ جائے گی نا. فرماتے ذرا باہر جا کے جھانک کے آؤ, جیل میں بند تھے, باہر گیا, واپس آئے, کہتے کیا دیکھے؟ کہتے کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہے. دیکھیں کہتے پھر میں ایک دفعہ کہنا ہے اور تاریخ بن جائے گا. میں مر تو سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ ایمان ہے امام اہل سنت. ایک شخص نے کوڑے کھائے اور طرح طرح کے ظلم برداشت کیا اللہ کے فضل و کرم سے انہی حکمرانوں میں سے ایک حکمران آیا, بات سنی, سمجھی, دلائل کے سامنے, دلائل سامنے ہوئے, مناظرہ ہوا, بات سامنے آئی اور ابن ابی دعاد کو جو بڑا فتنہ تھا نکال دیا اور احمد بن حنبل کو باعزت رہا کر دیا گیا. اور وہی تدریس, وہی مدینہ کشیر, وہی مسجد نبوی, وہیں پر تدریس سے پھر سے شروع ہو گیا. بات امتحان کی, آزمائش کی ہے, میں کیا کرتا ہوں, آپ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا. کو کہا گیا امام صاحب ایک دفعہ بد دعا تو دے دیں, حکمران ہے, بد دعا تو دے دیں, جان چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں اگر مجھے علم ہوتا کہ میری ایک دعا قبول ہوگی دوسری نہیں ہوگی تو میں یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس حکمران کو ہدایت دے دے. ابھی 150 کوڑا کھا کے بیٹھے ہیں اور پھر بھی دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دے. ہم سگا بھائی ہمارا کوئی تکلیف چھوٹی سی پہنچاتا ہے, دل سے بد دعا نہیں کرتی, زبان سے نہیں. فرق دیکھا ہے؟ فرق اتنا ہے وہاں پہ ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقویٰ ہے, اور یہاں پر ایمان کی کمی ہے بس. اسے میں نے کہا ایمان جب دل میں ایک دفعہ جگہ بنا لیتا ہے پھر اس انسان سے ایسے کام کرواتا ہے کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. آگے بھی میرے پاس کافی علماء کے اقوال ہیں, میں نے حوالہ بیان کر دیا ہے, وہاں سے اب سن لینا. یعنی اس دن سے لے کے آج کے دن تک, یعنی شیخ ابن عثیمین کے آپ فتاوا دیکھ لیں, شیخ ابن باز کے فتاوا دیکھ لیں, علامہ البانی کے فتاوا دیکھ لیں, شیخ صالح فوزان زندہ ہیں حفظ اللہ, ان کے فتاوا سن لیں آپ, سر یہی بات کرتے ہیں, اسمع واطیع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. آج کہا جاتی ہے وہابی ہیں یا اپنی طرف سے بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں یہ جو بات ہے اپنی طرف سے کوئی ایک بات ہے؟ بولا پا وقت نہیں میرے پاس, کیونکہ دوسرا بھی میں نے اصل بیان کرنا ہے, ورنہ میرے پاس 30 سے زیادہ اقوال سلف کے ہیں, 30 سے زیادہ ہیں. جس نے سننے ہیں تو وہ ریکارڈنگ سن لیں, میں گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ سن لیں آپ. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور بڑا ناراض ہوا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے گمراہ کیا, خیریت میں کیسے گمراہ کیا؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ان ظالموں کو فرما برداری کو, ظالم حکمران سر پہ بیٹھے ہیں, فرما برداری کی خاموش اختیار کریں گے تو پھر یہ تو اور بڑھتے جائیں گے, یہ تم نے غلط کہا ہے. میں کہا اچھا غلط کہا ہے, آپ ایسا کریں میں درس مکمل, ابھی میرے پاس وقت ہے پورا درس دوں میں آپ کو, کیونکہ آپ جہل مرکب کا شکار ہیں, تو ابھی مجھے دگنی محنت کرنی ہے آپ پہ, پہلے آپ کے جہل مرکب کو ختم کرنا ہے اور پھر میں نے آپ کو صحیح علم سمجھانا ہے. جان جہل مرکب کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پانی کا گلاس ہے, یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں, جہل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ موبائل فون ہے, یہ جہل مرکب ہے. اسے موبائل فون کہتے ہیں, یہ جہل مرکب ہے. اب مجھے سمجھانا ہے کہ یہ موبائل فون نہیں ہے, تو پھر مجھے پہلے موبائل فون کی سمجھانا پڑے گی ہوتا کیا ہے, تفصیل سمجھانی پڑے گی, پھر میں ثابت کروں گا کہ یہ پانی کا گلاس ہے الگ سے, پھر ثابت کروں گا یہ موبائل فون, یہ پانی کا گلاس ہے. تو میں نے کہا ایسا کریں آپ, درس دے چکو نیٹ پہ موجود ہے, اس وقت میرے پاس سی ڈی بھی تھی, میں نے سی ڈی دے دی, میں نے کہا سنو کل پھر مجھے بتانا. مجھے سمرے پایا ہوا تھا, دوسرے دن مجھے دیکھ کے اسے چہرہ ادھر کر لیا, میں نے بات نہیں کی. شام کو پھر میں نے کہا جی سنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں ہاں سنا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو اپنی حدیثیں بیان کی ہے, علماء کے اقوال سچ ہیں سارے. میں نے کہا حوالے موجود ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں. کہتے ہیں پھر ہمارے علماء کیوں سے کہتے ہیں؟ میں کہ جا کے ان سے پوچھیں, آپ کے علماء کیوں آپ کو یہ باتیں نہیں کرتے؟ حوالے موجود ہیں, ایک بات غلط ثابت ہو جائے میں اس کو جواب دے ہوں. ہاں پرنٹنگ کی وجہ سے حوالہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن حوالہ ہے کتاب میں. نہ ملے میں آپ کو دکھاؤں گا, اس کا ذمہ دار میں ہوں. واللہ اس کے بعد آج تک اس بندے نے بات نہیں کی. لوگوں میں خیر موجود ہے لیکن لوگوں کو خیر سمجھایا نہیں جا رہا, بلکہ خیر سے دور کیا جا رہا ہے, وہ یہ بڑی مصیبت ہے. امام صاحب کے قول سے واپس آتے ہیں, دیکھیں یہ تو تھا البیان الشرعی, یہ جان لیا ہم نے کہ شرعن اتنی نصوص ہیں کہ ہمارے سر جھک جاتے ہیں. سچ بتاؤں میں آپ کو, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اصبروا حتى تلقوني على الحوض, بات ختم ہے. البیان القدری کیا ہے؟ بیانا شرعا, شرعا بیان اللہ تعالی شرعا وقدرا. شرعا تو جانچ, قدرا کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول سته کی شرح میں, فرماتے ہیں کہ امت کے حال کو دیکھ لیں آپ. جب سے یہ امت, اس امت کا آغاز ہوا آج کے دور تک, جب تک یہ امت اپنے دین پر قائم رہی, ان کا اجتماع تھا, تو حکمران کیسے تھے؟ خیر پہ تھے. جو ہی ان میں بگاڑ پیدا ہوا, ایسے ایسے تفرقہ پیدا ہوا, دین سے دوری بڑھتی گئی, تفرقہ بڑھتا گیا اور انتشار پیدا ہوا, جہالت عام ہوئی, حکمران بھی ویسے تبدیل ہوتے گئے. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ بغاوت شروع ہوئی. حکمران خود سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر خود ہی بغاوت کرتے ہیں. ایک کو چنا پھر بغاوت کی, دوسرے کو پھر بغاوت ہوئی, تیسرے کو پھر بغاوت ہوئی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل بنیاد سے لوگ ناواقف ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حکمران آ جائے وہ ویسے چلے جیسے ہم چاہتے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم سب تو ایک بات متفق ہو نہیں سکتے, تو وہ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ متفق ہو جائے؟ ایک شخص چاہتا ہے کہ انگلش میڈیم ہو, آپ چاہتے ہیں اردو میڈیم ہو, وہ چاہتے ہیں عربی میڈیم ہو, حکمران کیا کرے گا؟ میں عام سی بات کر رہا ہوں. وہ نظام تعلیم یوں چاہتے ہیں, وہ یوں چاہتے ہیں, وہ یوں چاہتا ہے. وہ برٹش سسٹم چاہتا ہے, وہ امریکن سسٹم چاہتا ہے, وہ کوئی اور سسٹم چاہتا ہے. ہم دو ایک بات متفق نہیں ہو سکتے, تو اس کو کیسے مجبور کر سکتے ہم؟ اس لیے ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہماری چاہت کے مطابق نہیں جا رہا. میں عمومیات کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ اس میں اگر جائیں گے تو اور مسائل ہیں. وہ یاد رکھیں, امام ابن القیم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ الاشتغال بعیوب الحکام هو منهج الخوارج والشيعة والمعتزلة, مفتاح دار السعادة میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمران وقت کے عیب نکالنا, ان کی تنقیص کرنا اور اسی معاملے کو اپنا شغل بنا لینا جو ہے, یہ منہج ہے, طریقہ ہے, راستہ ہے خوارج کا, شیعوں کا اور معتزلہ کا. جانتے خوارج کون ہے, رافضی کون ہے, معتزلہ کون ہے؟ اگر ہم جان لیتے تو کبھی, واللہ اگر حقیقت سمجھ لیتے اور جان لیتے تو کبھی کوئی شخص اپنی مجالس کو اس گندگی سے خراب نہ کرے. حکمران یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. شادی میں جاتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھتے یہی باتیں ہوتی ہیں. کسی غمی میں جاتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھتے یہ بات شروع ہو جاتی ہے. کوئی مجلس خالی ہے؟ ان نصوص کے بعد اور علماء کن اقوال کے بعد تب بھی ہمیں کچھ شک و شبہ ہے؟ الاشتغال بعیوب الحکام هو منهج الخوارج والشیعة والمعتزلة. آپ خارجی ہیں, شیعہ ہیں, معتزلی کون ہیں آپ؟ نہیں نہیں میں تو سنت میں سے ہوں. تو پھر آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو اہل بدعہ کرتے ہیں؟ یہ تو ان کا مشغلہ ہے, یہ ان کا طریقہ ہے, آپ کو کیا ہو گیا؟ امام صاحب فرماتے ہیں وصار هذا الاصل لا يعرف عند اکثر من يدعي العلم, اکثر جو علم کے دعوے دار ہیں وہ اس اصل کو جانتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یار آپ کی باتیں تو عجیب ہیں, میری باتیں عجیب ہیں. اس لیے کہ آپ نے سنی کب ہیں؟ عجیب چیز وہ ہوتی ہے جو آپ پہلی دفعہ سنتے ہیں. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, صحیح مسلم اٹھا کے, کتاب الامارہ کیوں ہے؟ صحیح مسلم میں دیکھے جا کے کیوں ہے؟ امام کتاب الفتن میں اس نے حدیث کیوں بیان فرمایا؟ ختم بخاری شریف, ختم بخاری شریف تو کر لیا ہے, اس میں یہ حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہے. کب پڑھی ہے حدیث؟ تیزی سے پڑھتے ہیں ختم کرنے کے لیے, اندر کیا معنی ہے, کیا ترجمہ ہے, کیا کوئی پتہ نہیں. شیخ الحدیث نے اجازت دے دی ہے. پوچھے شیخ الحدیث سے صدق کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے کیا معنی ہے. اچھا بتاتے کیوں نہیں لوگوں کو؟ خود پتہ ہوگا تو بتائیں گے نا. اسے امام صاحب فرماتے ہیں وصار هذا اصلا لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم. اگر دیکھیں علم کے دعوے دار عالم نہیں ہے. کیوں؟ اگر عالم ہوتے تو کچھ چھپاتے؟ اگر عالم پھر علماء سو ہیں، علماء حق چھپاتے نہیں ہیں، حق بات کرتے ہیں اور حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. تو جب آپ کسی علم سے محروم ہوتے ہیں تو عمل پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر عمل بھی اب عمل تب کرتے جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے. جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، کسی نہ تو کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل ہے اصول میں سے عقیدے کے، تو عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے دیکھیے عوام الناس یا تو اسٹرائکس پہ ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہیں، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، بسیں جلائی جا رہی ہیں. ایک تو حکمران ظلم کر رہا ہے اور دوسرا رعایا ظلم کر رہی ہے. اب بس کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ 30 بسیں جلا دی گئی، کیوں بھائی؟ پھر چیختے چلاتے بھی ہمارا ملک جو ہے وہ حکمران، آپ ہی تو کھا رہے حکمران کے ساتھ نا. اب 30 بچے جلائی، جو بسیں جلائی ہیں وہ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ ہمارے ملک کو قرضدار، آپ ہی تو قرضدار بنا رہے ہیں نا، تو قرضہ تو لیا جائے گا نا. یہ بسیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر پیٹرول پمپ کو جلا دیا گیا، پتہ نہیں کیا توڑ پھوڑ کر دی گئی. یہ کون سی حکمت عملی ہے بھائی؟ پھر چیختے چلاتے چینی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. باطل کا جواب باطل سے نہیں دیا جاتا، یاد رکھیں. باطل جواب حق سے دیا جاتا ہے. جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیا جاتا، جھوٹ کا جواب سچ سے دیا جاتا ہے.